السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 43، حفظ العلم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب ہے علم کو محفوظ رکھنے کا بیان. باب علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں حدیث نمبر 118. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم الأمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. بہت پیاری حدیث ہے. یعنی علم کو محفوظ رکھنا ہے تو علم کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہ حدیث بطور دلیل لائے ہیں امام بخاری کہ کوئی بھی علم کو محفوظ رکھنے کے لیے، کوئی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو علم کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ. عبد العزیز بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے آرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا. پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، اور پوری آیت انہوں نے پڑھی، تو دراصل ان کے بارے میں وعید ہے. تو ایکچولی انہوں نے بتانا چاہا کہ میں اس وجہ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں. آیت پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں اپنے بھوک پیاس سے بھی بے پرواہ ہو جائے، شکم پری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہاں پر دراصل انصار اور مہاجرین کے بارے میں جو بتایا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پر رہتے تھے تو ان کی فیملی تھی، ان کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنی تھی، ظاہر سی بات ہے جو انصار تھے ان کے باغات تھے، اگر اس میں وہ چیزیں گرو نہ کرتے تو یہ بھی ایک چیز درست نہیں ہے، کیونکہ جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ لگایا ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز ایسے ہونے چاہیے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ صرف علم سیکھے اور باقی کے لوگ باقی سارے کام کرے تاکہ دنیا کا نظام کاروبار چلتا رہے. تو انصار اور مہاجرین، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک ساتھی تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنی باری باندھ لی تھی، ایک دن ایک ساتھی بازار جاتا اور دوسرا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا، ایک دن دوسرا ساتھی بازار جاتا اور پہلے والے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے. اس طرح سے انہوں نے علم بھی سیکھا اور ساتھ میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتی رہے. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں اس لیے بیان کی، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں جبکہ وہ اس نے نازل کر دی تو ان کے لیے پھر سخت سزا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصل میں اپنی بھوک پیاس کو بھلائے رکھتے اور کوئی کام پر نہ جاتے، جو کچھ مل جاتا اس پر گزارا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے، جڑے رہتے. امام قسطلانی لکھتے ہیں والمانی انہ کان یلازم قانعا بالقوت ولا یتجر ولا یزرع، یعنی کھانے کے لیے جو مل جاتا اسی پر قناعت کرتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، نہ کھیتی کرتے نہ تجارت. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث کی فیلڈ میں بہت مہارت حاصل ہوئی، فوقیت حاصل ہوئی، اور اسی بنا پر سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دراصل یہ بات اور یہ فکر لگی ہوئی تھی، اس بات کی فکر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس علم کو آگے پہنچائیں۔ جو کچھ علم انہوں نے محفوظ کیا تھا وہ علم محفوظ رہے، لہٰذا وہ آگے پہنچانا چاہتے تھے، اور اسی بنا پر وہ زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کرتے، ان کی مجلسیں ہوا کرتی اور اس میں بہت دور دراز سے لوگ آتے۔ اور یہ علم کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو کچھ سنے، جو سیکھے، جو حفظ کرے، جو یاد رکھے، وہ آگے بھی منتقل کرے، کیونکہ ہم تک یہ علم اسی طرح سے پہنچا اور محفوظ رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم محفوظ رہے، لہٰذا ہم کو آگے سے پہنچانا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر حدیث کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ دوسرے علوم کی ہے، اور احادیث کو ہم بالکل ہی کم درجہ دیتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ قرآن اور اس کی تفسیر کے لیے تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث کے لیے لوگ آنا نہیں چاہتے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ حدیث مشکل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر وہ بھی یہ سوچتے، اور جبکہ وہ 7 ہجری میں ایمان لائے تھے، جب خیبر فتح ہوا تھا اس وقت وہ پہنچے تھے وہاں پر، اور اس کے بعد تقریباً 3.5 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تقریباً 4 سال وہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان 4 سالوں میں انہوں نے وہ کچھ سیکھا، بالکل چمٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کا سایہ بنے رہتے تھے۔ اس قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آبزرو کرتے، دیکھتے اور اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کو دراصل فکر تھی کہ یہ علم ضائع نہ ہو جائے، آگے اس کو پہنچایا جائے اور یہ علم محفوظ رہے، لہٰذا وہ اس حدیث کو، ان احادیث کو وہ عام کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ آیت انہوں نے بتائی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ کہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں لوگوں کو یہ بات نہ بتاتا۔ تو نقطۂ فکر کیا ہے؟ کیا ہم علم کو آگے پہنچانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ شوق ہے؟ کیا ہمیں فکر ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے یقین جانیے اس وقت، جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ ان کے لیے اتنی فیسلٹیز، اتنی سہولیات مہیا ہیں کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں یقین جانیے کہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو موقع میسر نہیں آتے، نہ انہیں استاد ملتے ہیں، نہ انہیں ایسے انسٹیٹیوشنز ملتے ہیں، نہ انہیں وہ ماحول میسر آتا ہے، نہ مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ اور جن کے پاس ہے الحمدللہ اویلیبل، مواقع بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹیچرز اویلیبل ہیں، سب کچھ الحمدللہ موجود ہے، کتابیں ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی وہ اس اپارچونیٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اتنے سنہرے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ اتنی اچھی سہولت جو انہیں ملی ہے، دستیاب ہوئی ہے، اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت دکھ اور بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی ہماری سوچ کیا، کیسی بن گئی ہے، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم کیوں علم سے اتنا دور بھاگتے ہیں، ہم کیوں علم کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کریں، ہم سنسیئرلی کوشش کریں، یقین جانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فراہم فرما دے گا۔ میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ، بصیرت، فہم، سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہم ایک قدم رکھ کر تو دیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری ریگولیرٹی کا کیا حال ہے۔ ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ پرائیورٹیز اگر دی جاتی ہے تو شادی بیاہ، رسم و رواج، خاندان کے لوگوں کی باتوں کو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بنا پر ہم ہماری کلاسز صحیح سے اٹینڈ نہیں کرتے، ہمارے اندر ریگولیرٹی نہیں ہے، ہم کلاسز میں جانا نہیں چاہتے، 100 بہانے ہمیں یاد آ جاتے ہیں، باقی سب کام تو ہم بہت اچھے سے کریں گے۔ اگر کسی شادی کی دعوت آئے تو ہم کبھی بھی اسے ریجیکٹ نہیں کریں گے، کوئی چھوٹی موٹی تقریب بھی ہوتی ہے ایون خاندان میں، ایون کسی کے چھلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ چھلا چھٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، عقیقہ ہو یا کچھ ہو، چھوٹی سی تقریب بھی ہو، انگیجمنٹ ہو، منگنی ہو، بات چیت پکی ہو رہی ہو، یا لڑکی کو لوگ دیکھنے آئے ہوں، اس بنا پر بھی چھٹی، یعنی علم کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، علم کو ہم نے اہم جانا ہی نہیں، ہمارے نزدیک باقی ساری چیزیں اہم ہیں لیکن یہ چیزیں اہم نہیں ہیں۔ تو اب ہم، میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم بھی علم کو آگے پہنچانے کے لیے اسی طرح سے بے چین رہتے ہیں؟ پھر سیکھنے کی بات ہے کہ علم کے لیے یکسوئی یعنی لزام ضروری ہے، لگے رہنا، جڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر امام قسطلانی نے بھی کہا کہ جو مل جاتا وہ کھا لیتے، اسی پر قناعت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولُ اللَّهِ، ابو ہریرہ تو چمٹا رہتا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو علم کے لیے یکسوئی ضروری ہے، جس کو کہ یہاں لزام کہا گیا ہے، یعنی لگے رہنا، جڑے رہنا۔ جب تک آپ اس راہ میں مسلسل لگے اور جڑے نہیں رہیں گے، یقین یعنی جو علم ہے نا وہ بھی چٹکی بجا کر بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے۔ وہ اونٹ کی طرح رسی توڑا کر بھاگنے والا ہوتا ہے پھر معاملہ، کہ اتنی جلدی وہ علم نکلتا ہے کہ لگتا بھی نہیں کہ اچھا ہم نے قرآن تفسیر سے کبھی پڑھا تھا، ہم نے قرآن کا لفظی ترجمہ پورا یاد کیا تھا، اچھا ہم نے فقہ کے فلاں 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 مسائل پڑھے تھے، اچھا ہم نے تجوید اور گرامر بھی پڑھی تھی، لگتا ہی نہیں کہ ہم نے پڑھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈسکنٹینیو کر دیا، آپ بیچ میں سے معطل ہو گئے، آپ ہٹ گئے وہاں سے، تواتر نہیں رہا آپ میں۔ وہ جو یکسوئی ہوتی ہے، جو وہ مسلسل لگے رہنا ہوتا ہے، وہ جو ایک چین ہوتی ہے تواتر کے ساتھ لگے رہنا، جڑے رہنا، استقامت، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ نے کیسے قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ اس کے اوپر صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے آپ کو۔ تو یکسوئی لزام ضروری ہے، جڑے رہنا، لگے رہنا۔ اگر آپ چھوڑ پکڑ والا معاملہ کرتے نا تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے اس راہ میں لگے رہیں، جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس سے الگ نہ ہوں۔ اور دوسری چیز ہے قربانی۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو قربانی نہ دینی پڑے۔ آپ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، آپ ان کی کہانیاں پڑھیے، ان کی سٹوریز آپ سنیے، انہوں نے تو دنیا کے لیے اتنی قربانیاں دی، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ جتنے بڑے بڑے سب کی پڑھ لیجیے، بل گیٹس ہیں، امبانی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہیں، سب کی آپ پڑھیے کہ انہوں نے کتنی جدوجہد کی اس کے لیے، کتنی محنت ہے ان کی اس کے پیچھے، آج ان کو یہ بڑا مقام ملا دنیا میں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے والوں نے تو اتنی قربانیاں دی، تب کہیں جا کے ان کو مقام ملا، تو کیا آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے انعامات کیا یوں ہی مل جائیں گے بغیر کسی قربانی کے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اللہ تعالیٰ تو جان کر رہے گا، تمہیں آزمائے گا۔ تو قربانی ضروری ہے۔ یہاں پر قربانی کی بات کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ یلزم رسول اللہ بشبائی بطنہی و یحضر ما لا یحضرون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، چمٹے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی رفاقت میں اپنے پیٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ پیٹ بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے، بے فکر ہو جاتے ہیں پیٹ کی طرف سے، بھوک کی طرف سے، پیاس کی طرف سے، انہیں بھوک پیاس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ چمٹے رہتے ہیں، جو مل گیا وہ کھا لیا، اس پر قناعت کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اگر آج ایسا سوچیں کہ اچھا چلو علم حاصل کرنا اور سب کچھ چھوڑ دو، ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے نا آج تو ہمارے یہاں پر، کیونکہ علم کی وہ اہمیت نہیں رہی آج ہمارے یہاں۔ ہمیں دوسرے کام کاج بھی ضروری ہے کرنے، کہ کس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ لیکن انہوں نے سب سے بے پرواہی برت لی تھی، سب سے بے نیاز ہو گئے تھے وہ، صرف کس لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم کی حفاظت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے گی، تھوڑے سے کم چیزوں پر کمپرمائز کرنا پڑے گا۔ جیسے کل ہی ایک آرٹیکل آیا تھا واٹس ایپ پر، اس میں وہی تھا کہ زبان کا چٹخارا۔ اگر آج ہم ہمارے دسترخوان دیکھیں تو کیا حال ہے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے روغن اور کچھ سالن لایا گیا، یا سالن میں ملا ہوا روغن لایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ دو دو چیزیں ہو گئی، میں کیسے کھاؤں یہ۔ انہوں نے ایک چیز ہٹا دی اور کہا کہ سادی روٹی دے دو مجھے۔ اور جب وہ روٹی کھاتے تھے تو روٹی میں اتنا زیادہ وہ چورا ہوتا ہے نا، بغیر چھنے آٹے کی روٹی اگر آپ استعمال کریں تو اس میں برادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اتنا موٹا آٹا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے روٹی بن نہیں پاتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے روٹی کے۔ کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے ایک دفعہ دسترخوان پر بلایا اپنے ساتھ کھانے میں، تو وہ صحابہ کرام کھانا نہیں کھا سکے اور سوچتے رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے کھا رہی ہے کھانا، اور وہ ان کی مرغوب غذا تھی۔ سوچیں ذرا، اور آج ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے، روز ہم سوچتے ہیں کہ آج کیا بنے گا. ہم میں سے ہر خواتین کا صبح اٹھتے سے یہی مسئلہ ہے, آج کیا بنائیں گے. جب دوپہر کا ہو جاتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ اچھا اب رات میں کیا بنے گا. جب رات کا ہو جاتا ہے تو پھر صبح کی فکر ہوتی ہے کہ صبح ناشتے میں کیا بنے گا. ہے کہ روزانہ فکر ہمیں. تو ہم اپنے جسم کا, اپنے پیٹ کا تو اتنا خیال رکھتے ہیں, لیکن اپنی روح کی غذا کا ہم خیال نہیں رکھتے. جس طرح سے ہمارے جسم کو ضرورت ہے غذا کی, اسی طرح سے ہمارے روح کو بھی تو ضرورت ہے نا غذا کی. تو بہرحال یہاں پر قربانی کی بات ہے, اور قربانی میں پھر یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا کم سوئیں, کم کھائیں, کم پہنیں, بازاروں کے چکر کم لگائیں, ملنا ملانا کم کریں, تقریبات میں کم جائیں, اور زیادہ توجہ کس پر دیں؟ علم کے حصول پر اور علم کو پھیلانے پر, تاکہ علم محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابو ہریرہ لیٹ آئے تھے, لیکن لیٹ آنے کے باوجود بھی انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیر آیت درست آیت. یعنی اگر کوئی انسان لیٹ بھی آتا ہے, لیٹ جوائن کرتا ہے, یا اس کو اس کی قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کو معلوم نہیں ہو سکا اور وہ دیر سے اس نے کوئی چیز حاصل کی, تو بھی وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتا ہے, وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. یعنی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اس میں ایک خوشخبری ہے دیکھا جائے تو, کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں اکثر وہ رونا روتے ہیں نا کہ ہم نے بہت لیٹ جوائن کیا تھا اس لیے ہم پیچھے ہیں, یا ہم نے بہت لیٹ جوائن کیا تھا اس لیے ہم کو یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں. تو نہیں, لیٹ جوائن کرنے والے بھی اپنا وہ نصب العین جو وہ لے کر آئے تھے وہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا, اس وقت ایمان لائے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا سنجیدگی اختیار کی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ماشاءاللہ. آج ہماری کوئی مجلس ہے جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو؟ نہیں, کوئی ایسی مجلس نہیں ہے الحمدللہ. ہر مجلس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. تقریباً احادیث 5376, یعنی 5000 سے زائد لکھا جاتا ہے, ہر جگہ انہیں احادیث یاد تھی ماشاءاللہ. اور پھر ایک آخری چیز ہے جو اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دین کی راہ میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں, امتحان تو آئے گا, امتحان تو دینا پڑے گا. مشکلات سے گزر کر ہی انسان پھر سونا بنتا ہے. اس راستے میں مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آئیں گی, صبر کرنا پڑے گا. پھر جب وہ سونا بھٹی سے گزرتا ہے نا آگ سے, تو تب پھر کیا بنتا ہے؟ وہ گندن بنتا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ علم حاصل کرنے میں آپ کے لیے پھولوں کی, علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی راہ میں کارپیٹ بچھا دیا جائے گا, پھول بچھا دیے جائیں گے, یا پھول نچھاور کیے جائیں گے. نہیں, اس راستے میں مشکلات آئیں گے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے صبر کے ساتھ. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, اور علم اسی طرح سے محفوظ ہوگا. ہمیں مشکل حالات میں سے آگے پہنچانا ہے. جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ہر جگہ, ہر گھر میں, ہر انسٹیٹیوشنز پر, ہر جگہ چوراہوں پر, ہر جگہ ڈسکشن چل رہا ہے سیریا کے بارے میں. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں نے اپنا جو آلریڈی جس کام میں وہ لگے وہ کام بھی چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ حل ہے مسائل کا؟ حل نہیں ہے نا. ہمیں تو اپنی کوششیں اور تیز کر دینی چاہیے. یعنی اگر آج حالات وہاں پر ایسے ہیں اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم دعا کر سکتے, اور ساتھ میں ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کو مزید تیز کر دینا چاہیے کہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے کا آپ سوچے کہ وہاں سیریا میں اس وقت تو الحمدللہ امن و امان تھا, لگزیریس لائف گزار رہے تھے وہ لوگ. لیکن تلک الایام نداولہا بین الناس, کہ یہ تو دنوں کی گردش ہے جسے ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, حالات بدلتے رہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم امن میں, اللہ کا شکر ہے. تو آج جو سہولیات ہمیں میسر ہیں, آج جو فیسلٹیز ہمیں حاصل ہیں, جو امن و امان الحمدللہ ہمیں حاصل ہے, اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی رہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دینا چاہیے. ہم جتنا ہو سکے ہم علم سیکھتے رہیں اور اس علم کو آگے پھیلاتے رہیں. جتنا ہو سکے ہم اپنی عبادات پر توجہ دیں, اپنی عبادات کو مزید آگے بڑھا دیں. آج امن و امان ہے الحمدللہ, تو ہم زیادہ صحیح طریقے سے کنسنٹریشن کے ساتھ ہم عبادات کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن ہے, فہم قرآن ہے, قرآن کو سمجھنا, تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کے واقعات, ان کی سیرت, کتنی چیزیں ابھی ہمیں پڑھنا باقی. ابھی تو ہم نے اس سمندر میں سے سمجھے ایک بوند بھی نہیں نکالا ہے. ابھی تو پورا کا پورا سمندر باقی ہے جو ہمیں پار کرنا ہے، اور پھر اس علم کو ہمیں آگے بھی پہنچانا ہے. اپنی عبادات پر ہمیں توجہ دینی ہے، اپنے انفاق پر توجہ دینی ہے کہ ہمارا انفاق کیا ہے. پھر ہم کو اپنے آس پاس کی فکر کرنی ہے. ہم اتنی یہاں رہتے ہوئے ہم اتنی دور کی فکر نہیں کر سکتے. ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس والوں کی فکر نہیں کرتے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں خود آپ کے آس پاس ہی دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو پریشان حال ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، کتنے مسلمان ہیں جو جیلوں میں بغیر کسی گناہ کے قید ہیں، ان کو چھڑانے والا، ان کی ضمانت کرانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے ارد گرد تو اتنے پریشان لوگ موجود ہیں، ان کی ہیلپ کریں ہم. پہلے اپنے ارد گرد ہم دیکھیں، پھر اپنے آپ کو ہم سنواریں. ہم نے کبھی اپنے آپ پر توجہ دی ہے جو ہم دوسروں کی اتنی فکر کرنے بیٹھے؟ ہاں، ہمارے مسلمان بھائی ہمیں درد ضرور ہونا چاہیے، اور ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی ہیلپ کی، مدد کرنا چاہیے ان کے جو بھی طرح سے ہو سکے مدد. لیکن اب نہیں اگر ہم کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر ہم بس ڈسکشنز کرتے جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ڈرائنگ روم وارڈز بس نہیں ہے، ڈسکشنز بس نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. کوئی سالڈ ورک کریں، کوئی سالڈ کام کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنی سیرت کو سنواریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی تربیت کریں، وہاں توجہ دیں. آپ ابھی جہاں ہیں اور جہاں رہ کر آپ جو کر سکتے ہیں، آپ ابھی وہ دور کی کیوں سوچ رہے ہیں؟ دلی دور ہے ابھی. تو ہم کو اپنے آپ پر توجہ دینی ہے. ہم یہ وقت سے فائدہ اٹھا لیں کہ آج الحمدللہ ہم کو وقت ملا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، الحمدللہ فیسلٹیز ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. موقع بھی ہمیں حاصل ہیں علم حاصل کرنے کے اور سیکھنے کے، مزید عبادات کے. تو ابھی جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم کنسنٹریشن کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ایسی کسی مصیبت سے، آفات سے، مشکلات سے. اور ان کے ایمان کی، جو لوگ یہ مشکل اٹھا رہے ہیں، ان کے ایمان میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کر اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ. یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں مسلمان پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہائیسٹ لیول عطا کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے آزمائشوں سے گزارتا ہے. اور جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پوشیدہ ہوگی ہم نہیں جانتے. ہم سوالات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے. لوگ اتنے بے صبر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر باتیں بناتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش نہیں مار رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والے؟ جو ہماری استطاعت میں ہم وہ کریں اور دعا کرتے رہیں. تو بہرحال مشکلات آئیں گی اس راہ میں، انسان مشکلات سے گزر کر ہی پھر سونا اور کندن بنتا ہے. تو اس طرح سے علم پھر محفوظ رہے گا. آگے کی حدیث نمبر 119. حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار ان ابن ابی ذئب ان سعید المقبوری ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ. قال ابسط رداءك فبسطته. قال فقرف بيديه ثم قال دمه فدممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا او قال عرف بيديه فيه. یہ بھی بہت ہی اچھی حدیث ہے، یعنی اس تناظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ابو ہریرہ پھر کوئی حدیث نہیں بھولے، ماشاءاللہ. ہم سے ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن دینار نے ابن ابی ذئب کے واسطے سے بیان کیا، وہ سعید المقبوری سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ جو سعید المقبوری ہے، ایکچولی ان کے بارے میں کچھ روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو اسماء الرجال ہے، کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو قبریں بنایا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ جو ان کا اپنا آبائی پیشہ تھا یا جو وہ لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے اس کو برا نہیں جانا، اپنے نام کے آگے وہ لگانا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی. ہمارے یہاں پر تو کہیں گے اچھا قبریں کھودنے والے وہ علم پڑھا رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، یہ کیسی کہاں کی بات آئی بھلا. تو کوئی بھی پیشہ خراب نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، حق اور حلال کی کمائی جو ہوتی ہے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. تو سعید المقبوری سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور فرمایا کہ لپیٹ لو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بریکٹ میں ترجمہ ہے کہ میری چادر میں ڈال دی، وہ چلو بنائی اور پھر چادر کو لپیٹ لو، یہ بریکٹ والا ترجمہ ہے، ایکچوئل حدیث کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایکچوئل حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اپنی چادر پھیلائی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور کہا چادر کو لپیٹ لو، میں نے چادر کو لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ مل جائے تو بھلا وہ کوئی چیز بھول سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اور یہ دراصل چادر کو پھیلا کر آپ نے اپنا چلو ڈالا جیسے کہ کوئی چیز ڈالی ہو، حالانکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے چلو بنایا ہاتھوں کا، جیسے جب آپ اپنا منہ دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو کیسے آپ چلو بناتے، اس کو چلو کہتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اس طرح سے گول سا پیالہ بنانا، وہ چلو کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے چلو بنایا اپنے ہاتھوں کا اور چادر میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ چادر لپیٹ لو، اور ابو ہریرہ نے وہ چادر لپیٹ لی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ کا فیض تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیض تھا جو آپ نے ابو ہریرہ کو دیا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی، یعنی آپ کا چلو ڈالنا دراصل ایک نیک فالی تھی، یعنی اس کا امید تھی کہ اب ابو ہریرہ کوئی چیز نہیں بھولیں گے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یا آپ کے اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفظ حدیث کے میدان میں سب سے سبقت لے گئے، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کو دین اور دنیا ہر دونوں خوبیوں سے نوازا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنی کمزوری پریشانی کا ذکر کیا کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا حدیث کو، تو آپ نے پھر ان کے لیے اسپیشلی یہ فعل کیا، یعنی آپ نے ہاتھ کا چلو بنایا، اور یہ آپ نے خالی ہاتھ کا جو چلو بنایا دراصل یہ فیض تھا جو آپ نے ان کو دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو خاص حدیث کی بات ہے، جو نقطہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی، یعنی جب اللہ کے رسول نے اس طرح سے چادر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا تھا اور کہا چادر لپیٹ لو، تو اب ابو ہریرہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ گئے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کی عملی کوششیں ساتھ ساتھ جاری رہیں۔ محض اللہ کے رسول کی دعا پر اکتفا کر کے وہ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ اس حدیث کو یاد کیا کرتے تھے جو سنتے تھے، پھر اس کو دہراتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جب حدیث صبح آپ کو دینی ہوتی تو رات میں وہ پوری احادیث کو دہراتے تھے، اور بعد میں انہوں نے خود بھی ان احادیث کو لکھ لیا تھا۔ تو جس طرح سے قرآن دہرایا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ حدیث دہراتے تھے تاکہ حدیث بھولے نہ اور یاد رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی کوشش ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم نیک بن جائیں، تو صرف دعاؤں سے نہیں کام چلتا، دونوں ضروری ہے، کوشش اور دعا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شارپ میموری کے لیے کیا چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں یا ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تو قرآن اگر حفظ کرنا شروع کر دیں، یعنی جو بھی قرآن حفظ کرتا ہے اس کی میموری خود بخود شارپ ہونا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو قرآن اگر ہم حفظ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، ریڈنگ سے دماغ تیز ہوتا ہے، یعنی جتنی مطالعے کی عادت ہوگی اتنا ہمارا دماغ تیز ہوتا جائے گا، ہمیں الحمدللہ چیزیں یاد رہے گی۔ ریڈنگ بہت اچھی عادت ہے، یہ تو ذاتی تجربہ بھی الحمدللہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں، تو اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ بے ضرورت بولنا، یعنی لغو گفتگو، اور سونا، یہ ذہانت کو کم کر دیتا ہے، یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے۔ تو بے وقت سونا، بے وقت کھانا، اور بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ بولنا، یہ سب چیزیں ذہانت کو کمزور کر دیتی ہیں، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 120 دیکھیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلبسسته قطي هذا البلؤوم، قال ابو عبد الله البلؤوم مجرى الطعام۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے ابن ابی زید سے نقل کیا، وہ سعید المقبوری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی وہ کہتے ہیں کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرا جس سے کھانا اترتا ہے۔ تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب ہے، جو محققین اور علماء نے جو بات بتائی ہے، کہ دوسرے برتن سے مراد ایسی حدیثیں ہیں جن میں ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں اور فتنوں کی خبریں ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کبھی اشارے کے طور پر ان باتوں کا ذکر بھی کر دیا تھا، جیسا کہ 60 ہجری میں جو سب ہم دیکھتے ہیں کہ شر پھیلا، اور انہوں نے ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ 60 ہجری کے شر سے اور چھوکروں کی حکومت سے، یعنی نوجوانوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اسی سن میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فتنے برپا ہوئے۔ تو یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں بیان کر دی تھی جب فتنوں کا آغاز ہوا تھا اور مسلمانوں کا آپس میں انتشار بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے دو برتن، یعنی دو طرح کے علم ہیں، ایک ہے احکام السنن، جس میں فرائض، احکام، نماز، روزہ وغیرہ آتا ہے، آپ لوگ اس کو لکھنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دو برتن سے مراد مطلب دو قسم کا علم ہے، ایک احکام السنن ہے جس میں فرائض، احکام، نماز، روزہ وغیرہ آتا ہے، اور ایک ہے اخبار الفتن، فتنوں کی خبریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ والا علم اس وقت نہیں دیا جبکہ اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی، جو اخبار الفتن تھا یا فتنوں کے بارے میں جو خبریں تھیں وہ انہوں نے عام لوگوں کو نہیں دی، کیونکہ اس سے فتنے اور شر پھیلنے کا خطرہ تھا۔ دوسرا نقطہ ہے، علم حکمت سے دینا چاہیے، کسی موقع پر ڈیلے کر دیں، اس وقت نہ بتائیں، کسی اور وقت بتا دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے عقل سے اوپر کی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جب ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو ہر محفل اور مجلس میں صرف حرام بتاتے جانا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور فلاں ناجائز ہے، اور جہنم کی وعیدیں سناتے جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کی بنا پر لوگ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو علم حکمت سے دینا چاہیے، دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی عقل سے بالا چیزوں کو نہیں بتانا چاہیے، جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں وہ چیزیں نہ بتائیں، لوگوں کو ان کے لیول کے مطابق علم دیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخر زندگی میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں علم چھپا نہیں سکتا، یعنی جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آخری عمر آئی ہو گئی تھی، آخری عمر کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے وہ ساری باتیں، وہ احادیث بھی بتا دی جو کہ فتنوں کے تعلق سے تھیں یا حکمرانوں کے تعلق سے تھیں، کیونکہ علم کو چھپانا ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ جیسے کہ سب سے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا آج کے ٹاپک میں کہ اگر یہ آیات نہ ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو میں کبھی اتنی حدیثیں بیان نہ کرتا۔ تو ایکچولی اس آیت کے مطابق انہوں نے علم کو چھپانا مناسب نہیں سمجھا، اور جو کچھ انہیں معلوم تھا وہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کا یہ کام آخرت میں ان کے لیے جنت میں بلندیوں کا باعث بنے، درجات کی بلندیوں کا باعث بنے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے والے بنے، ہم بھی انہی کی طرح علم کو آگے پھیلانے والے بنے، علم کو یاد رکھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے بنے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ آمین۔ اللہ کرے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں دنیا میں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے آخرت میں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔